إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا بل ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ ظافر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ عالم کون ہے، عالم کی تعریف کیا ہے. عالم وہ شخصیت ہے جو اللہ تعالی کی وحی کے علم سے مالا مال ہے، جس کا سینہ اللہ تعالی کی وحی سے منور ہو. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو سینوں کا نور ہے اور دلوں کا نور ہے، یہ صرف اللہ کی وحی سے حاصل ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی معروف دعا مسند احمد کے حوالے سے جانے ترمذی میں بھی ہے: اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک ابھی استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي نور صدري. کہ یا اللہ، تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں، تیرے سارے نام بڑے پیارے ہیں اور اس سے پیارا کسی کا نام نہیں. تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ کہ تو اپنی وحی کو، قرآن و حدیث کو میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کا نور بنا دے. یہ دلوں کا منور ہونا اللہ کی وحی سے, یہ لوگوں کی باتیں, یہ عقلی موشگافیاں, یہ منطق اور فلسفہ. اور چونکہ چنانچہ یہ تو ظلمات بعد ہوا فوق بعد, اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے, تو عالم وہ ہے جس کے پاس نور وحی میں علم صرف قرآن و حدیث کو مانتا ہوں, اور میرے پاس صرف صالحین کے شواہد موجود ہیں. ابن عبدالبر ایک بڑی چوٹی کے محدث گزرے ہیں, وہ ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک اعرابی عطا بن ابی رباح کے پاس آیا. یہ عطا علماء مکہ میں سے ہیں, تابعین میں سے, عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں. امام زہبی نے شیخ الاسلام لکھا ہے, اور ایک دم ابن عباس رضی اللہ عنہما مکہ تشریف لائے, اہل مکہ ان پر ٹوٹ پڑے مختلف سوالات لے کر, مختلف مسائل لے کر. ابن عباس نے فرمایا تھا کہ علام تجتمعون علی وفیکم عطا, کہ تم لوگ میرے پاس کیا لینے آئے ہو, تمہارے پاس تو عطا جیسا محدث موجود, یہ ایک بڑی گواہی, ایک بڑی منقبت ہے ان کی. چانچہ ان کے پاس ایک خائد آیا اور ایک فقہی سوال کیا. سوال یہ تھا کہ ایک شخص حرم میں داخل ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں حج کے مہینے کے علاوہ. آپ جانتے ہیں کہ حج کے تین مہینے, شوال, ذوالحج اور ذوالحج, وہ اس سے پہلے مثلا رمضان میں آ گئے, شعبان میں آ گئے, آ کے عمرہ کیا, اور اس کا ارادہ بن گیا کہ حج کر کے جائے. اب وہ اپنے اس عمرے کو جو اس نے حج کے مہینے میں نہیں کیا اپنے حج کے ساتھ جوڑ سکتا, تاکہ اس کا حج حج تمتع بن جائے. تو عطا نے کہا کہ نہیں, ضروری ہے کہ وہ حرم سے باہر جائے, میقات سے باہر, اور حج کے مہینے میں عمرے کا احرام باندھ کر آئے, آ کے عمرہ کرے, اس عمرے کو اپنے حج کے ساتھ جوڑے. اس سائل نے دوسرا سوال یہ کیا کہ رائے من عندک العلم, عطا جو آپ نے جواب دیا ہے یہ آپ کی رائے ہے یا علم ہے؟ غور کیجیے کہ یہاں رائے کو بمقابلہ علم ذکر کیا گیا. یہ رائے علم نہیں, ذاتی فیصلہ علم نہیں. علم اللہ کی تحریر قرآن حدیث ہے. اگر عالم وہ ہے جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ان کا جملہ معروف ہے کہ المقلد ليس من العلماء, کہ مقلد عالم نہیں ہوتا. تو عالم وہ ہے جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے. عالم وہ ہے جس پر امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول منطبق ہو رہا ہو کہ اذا رأیت احدا من اہل الحدیث فکأنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں, کسی اہل حدیث عالم کو, مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک عالم اہل حدیث اپنے اوپر نبی علیہ السلام کی ہر سنت کو منتقل کرتا ہے. اس کو اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، عبادت کرنا، سونا جاگنا، یہ سب کا سب مطابق ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر کی سنت کے. اس کی ہر چیز پر اللہ کے پیغمبر کی سنت کا رنگ ہوتا ہے. یہ عالم ایسی شخصیت اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اللہ تعالی کے شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے، اور اللہ رب العزت کے شعائر کی تعظیم کرنا ضروری فرض ہے. ذالک من یعظم شعائر اللہ فانها من تقوى القلوب، جو اللہ کے شرائع کی، اللہ کے شرائع کی جو تعظیم کرتا ہے اس کے دل میں تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے. اور جو اللہ کے شرائع کی تعظیم نہیں کرتا اس کا دل تقوی سے خالی ہوتا ہے. ایک عالم کا مقام کیا ہے اور ایک عالم کس طرح دنیا کے ہر طبقے سے ممیز ہوتا ہے، منفرد ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد ففضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. ایک عالم کا ایک عابد پر تفوق، ایک عالم اور ایک عابد، عبادت گزار، عبادت کرنے والا، ایک عالم اور ایک عابد میں کیا فرق ہے؟ ایک عالم کی ایک عابد پر کیا فضیلت ہے، کیا فضیلت ہے؟ فرمایا کہ یوں سمجھو جیسے چودھری کے چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت اور فضیلت. عالم کون ہے؟ آپ نے سن لیا. عابد کون ہے؟ ہر عبادت کرنے والے. عبادت کا معنی کیا ہے؟ کل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، یہ شیخ الاسلام کی تعلیم ہے کہ عبادت ہر اس عمل کا نام ہے جو اللہ کو پسند ہے. روزہ، نماز، حج، زکات، کسب حلال، تجارت، جہاد، عمرہ، سب عبادتیں. یہ سارے طبقے ہیں، کچھ لوگ فائن الدین ہوتے ہیں، کچھ لوگ فائن الدہار ہوتے ہیں، کچھ لوگ مجاہد ہوتے ہیں، یہ سب عابد ہیں. کچھ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، کچھ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، یہ سب عابد ہیں. ان تمام عابدوں پر، خواہ وہ قائم ہو، فائن ہو، مجاہد ہو، حاجی ہو، معتمر ہو، ان تمام پر ایک عالم کو کیا فوقیت حاصل ہے؟ فرمایا کہ وہ فوقیت جو چودھری کے چاند کو تمام ستاروں پر حاصل ہے. معنی یہ وہ شخصیت ہے جس کا مرتبہ اور مقام دنیا کی ہر طبقے پر ممیز ہے، متفوق ہے اور منفرد ہے. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے ایک چیز اور ذکر کی جس سے واضح ہوتا ہے کہ ایک عالم کا تعلق رسول کیا ہے. فرمایا کہ وَإِنَّ الْعُلَمَاء وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں، علماء جو ہے وہ انبیاء کے جانشین ہیں، انبیاء کے وارث ہیں. اس سے ایک عالم کا، علماء کا تعلق رسول واضح ہوتا ہے. معنی علماء کا طبقہ سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر کے قریب ہے. تبھی پیغمبر علیہ السلام نے طبقہ علماء کو انبیاء کا وارث کہا ہے. اور وارث قریبی ہوتا ہے. آپ وراثت کا قانون پڑھ کے دیکھیں، جو رشتہ دار قریبی ہوگا وہ وارث ہوگا. ایک شخص فوت ہو جائے اور اس کے بیٹے بھی ہوں اور پوتے بھی ہوں تو وارث کون ہوگا، بیٹا یا پوتا؟ بیٹا. ایک شخص فوت ہو جائے، اس کا باپ بھی ہے، دادا بھی ہے، وارث کون ہوگا؟ باپ. حالانکہ دادا صرف ایک طبقے کا فرق ہے، لیکن جو قریبی رشتہ دار ہے وہ دور کا رشتہ دار ہے وراثت میں, یا تو مکمل حاجب اور معنی بن جائے گا یا اس کے حصے کو کم ضرور کر دیں گے. تو قانون وراثت یہ قرابت بتائیں گے. سب کے علماء انبیاء کا وارث ہے, دنیا میں بے شمار طبقات ہیں, لیکن انبیاء کے سب سے قریب کون لوگ ہیں جن کو وارث کہا گیا؟ وہ علماء ہیں, علماء کرام. یہ حدیث علماء کے تعلق میں رسول کو باتیں کرتی ہے کہ علماء کا طبقہ انبیاء سے سب سے زیادہ قریب ہے. تو انبیاء کا ورثہ کیا ہے؟ فرمایا کبھی انگل انبیاء لم یورگی خوشی ہم بڑا دینارا, کہ انبیاء کا طبقہ درہم و دینار نہیں, روپیہ پیسہ نہیں, بل ورث العلم, انبیاء کا طبقہ علم, انبیاء کا طبقہ علم. اسی لیے محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بعض اوقات مسجد میں درس حدیث ہو رہا ہوتا تو باہر وہ بازار میں آ جاتے اور کہتے گئے کہ ہم بات اے لوگوں تم تجارتیں کر رہے ہو, ادھر مسجد میں, ادھر مسجد میں آ کر دیکھو اللہ کے نبی کا ترکہ تقسیم ہو, اللہ کے نبی کا ورثہ بٹ رہا. تو لوگ دکانیں بند کر کے آ جاتے کہ شاید کوئی مال و دولت کی تقسیم ہو رہی, آ کر دیکھتے کوئی روپیہ پیسہ دکھائی نہ دیتا تو پوچھتے وہ ہے نا ترکہ کہاں ہے, کہاں یہ جو حد کا سمے اخبار ہے نا اور کال کال رسول اللہ ہے, یہ اللہ کے پیغمبر کا ترکہ ہے. نبیوں کا ترکہ دنیا کا مال نہیں, نبیوں کا ترکہ ان کا علم جس کے وارث علماء کرام. یہ وہ طبقہ ہے جو انبیاء کے سب سے زیادہ قریب ہے. یہ طبقہ اللہ تعالیٰ کے بھی سب سے زیادہ قریب ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء, کہ اللہ تعالیٰ کی جو صحیح اور مکمل خشیت ہے وہ علماء کے پاس, وہ علماء کو حاصل ہے. ایک اور مقام پہ کیا فرمائے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک من خشیۃ ربہ, کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا. یہ مقام بڑا عظیم, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی, بڑا عظیم مقام. وہ اللہ کے راضی کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ بندے اور یہ بعض بندوں کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ بندے اللہ سے راضی ہو گئے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ انہیں جس حال میں رکھے راضی, بیمار ہو, صحت مند ہو, تبنگڑی ہو, غربت ہو, اخلاص ہو, فاقہ ہو, اللہ پر ہر حال میں راضی. وہ اللہ کی قضا و قدر کو ایسا مانتے ہیں کہ کسی چیز کا کوئی شکوہ نہیں, راضی, اس کے ہر فیصلے پر راضی. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ بعد جب وہ فرشتے کسی چھوٹے بچے کی روح قبض کر لیتے اللہ کے پاس آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم اس بچے کی روح قبض کر کے آئے گئے؟ فرشتے کہتے ہیں جی ہاں, اللہ تیرا امر تھا. اللہ فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو چھین لیا, اس کے دل کے قرار کو چھین لیا, کتنا تیرا امر تھا, تیرا آڈر تھا. اچھا یہ بتاؤ میرا بندہ کیا کرے, وہ کس حال میں, کیا اس کا اس وقت تصرف ہے, اس کی کیا کیفیت ہے؟ رشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تو تیری حمد و ثنا بیان کر رہے, تیری تعریف کر رہے, تیری سمجھا کر رہے, کوئی شکوہ نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بے وقت کی موت مارا گئی, لیکن کوئی ماتھے پر شکن نہیں اور تیری صدا میں باہر. اللہ بڑا خوش ہوتا ہے, فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جنت میں ایک مستقل کالونی, ایک محلہ ہے جس کا نام بیت الحمد ہے, اس کالونی میں
میرے اس بندے کا ایک عالی شان محل تعمیر کر دوں. یہ وہ بندے ہیں جو جن پر اللہ کے یہ فرمان منتبک ہو رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی, وہ اللہ بھی راضی. کسی دکھ کا, بیماری کا, درد کا, کسی فاقے کا, کسی تکلیف کا کوئی شکوا نہیں, یہ ان کی تعریف ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ مقام کن لوگوں کا ہے؟ ذالک من خشی ربہ, یہ مقام ان کا ہے جن کے دلوں میں واقعات ہوں, اللہ کی خشیت ہو, اللہ کا خوف ہو, تقویٰ ہو, پرہیزگاری ہو, ورع ہو. اور خشیت صحیح معنی میں کس کو حاصل ہے؟ فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء, کہ صحیح معنی میں اللہ کے ڈرنے والے علماء جن کو اللہ کی بات ہے, جو مقام رب کو پہچانتے. یہ علماء کا تعلق باللہ ہے, وہ حدیث تعلق الرسول کے دلیل سے, اور یہ قرآن کی آیت تعلق باللہ کے دلیل سے, معنی اللہ تعالیٰ سے کہ سب سے اقرب طبقہ ہے وہ علماء کا, انبیاء کرام سے کہ سب سے اقرب طبقہ ہے وہ علماء کا. اور یہ ان کی رفعت شان کی دلیل ہے. یہ علماء اللہ کے شاعر میں سے, اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی جن کو اللہ رب العزت ایک خاص ہدف کے لیے, ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرماتا ہے اور ان سے دین کا کام لیتا ہے. تو پھر یہ طبقہ تعلیم کا متقابل ہے کہ اس طبقے کا احترام ہو, اس طبقے کی تعلیم ہو. اور یہ تعلیم شرعی فریضہ ہے, یہ تعلیم شرعی فریضہ ہے. کسی شخص کے یہ لائق نہیں کہ کوئی ایسا عالم جو صحت منحج کے ساتھ معروف ہے اس کی کوئی غیبت کرے, اس پر طعن زنی کرے, اس پر الزام تراشی کرے. یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کی ناراضگی کا موجب ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, حدیث خود سے ہے, اللہ پاک فرماتا ہے من عادا لی ولی فقط آذنتہ بالحرب, جو شخص میرے کسی دوست کو تکلیف دے دے اس شخص کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. جو شخص میرے کسی دوست کو تکلیف دے گا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. تکلیف کسی بھی جگہ کی, اس کی غیبت کرے, اس کی چغلی کرے, اس کے نقصان کے درپے ہو, درپے آدھار ہو, بہتان لگائے, الزام تراشی کرے, اس کا ندیمہ کرے, چغلی کرے, یہ سب تکلیف دینے کی ضرورت ہے. اور اس شخص کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. اور جس شخص کے اللہ کا اعلان جنگ ہو, اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ اپنی جنگ کا اعلان کر دے, قیامت کے دن جب وہ شخص آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہتھیار دے گا, ہتھیار, اور کہے گا کہ مجھ سے تو میں جنگ کا اعلان کر چکا ہوں, اب آ مجھ سے لڑ, مجھ سے مقابلہ کر, مجھ سے جنگ کر. بتائیے اس شخص کا کیا مقام ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ جنگ کی دعوت دے, کیا اس کے پلے میں باقی بچے گا؟ اس حدیث کے تحت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لم یکن الخطیب بنی ہے فلیس باللہ بنی ہے, کہ لوگوں اگر ایک عالم دین اللہ کا ولی نہیں تو اس زمین کے پشت پر کوئی اللہ کا ولی نہیں. اللہ کا ولی عالم دین ہے, اور یا اللہ علماء دین. اگر ایک عالم دین اللہ کا ولی نہیں ہے تو اس زمین کے پشت پر کوئی اللہ کا ولی نہیں. تو جو انہیں تکلیف دے کسی بھی تعلق سے اس شخص کے ساتھ اللہ کا اعلان جائے گا, اس کے پلے کیا بچا؟ اتنا شدید حکم کیوں ہے؟ میرے دوست اور بھائیوں, یہ غیبت اور چغلی ویسے ہی نقصان دے. غیبت کے تو عام احکام بڑے شدید. مسلم احمد نے حدیث رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ طرح کا عجیب خطاب فرمایا. فرمایا کہ یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الايمان في قلبه. اے وہ لوگوں جو اب تک سے اپنی زبانوں سے اسلام لا چکے لا سکے اور اب تک ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا, اب تک اپنی زبان کے مسلمان ہیں اب تک دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. یہ کتنا شدید حکم دیکھا. مومن وہ ہے جس کی زبان بھی مسلمان ہو اور دل بھی, اور جس کی زبان پہ اسلام کا نام ہو اور دل میں اسلام داخل نہ ہوا ہو وہ منافق ہے. فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو اب تک صرف اپنی زبانوں سے اسلام لا سکے اور اب تک اسلام ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا, میری ایک بات کو سنو اس پر عمل کرو تاکہ ایمان تمہارے دل میں داخل ہو جائے. وہ بات کیا ہے؟ لا تغتال المسلمین ولا تكبر اولادهم, مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کی عیب جوئی نہ کرو, ان کی عیبوں کا پیچھا نہ کرو. اس کا معنی یہ ہوگا کہ جس شخص میں یہ دو کردار, ایک غیبت کا اور دوسرا اپنے کسی بھائی کی عیب جوئی کرے, کہ اس کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرے اور اس کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرے, جس شخص کے یہ دو کردار ہو اس شخص کی زبان پر اسلام ہے دل میں داخل نہیں. یہ کوئی معاملہ آسان نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی سی چمڑے کی زبان ہے, اس کے چلنے میں کیا ہے کہ ہم تو بڑے بڑے کام کرتے ہیں, ہمارا تو حق ہے کہ ہم دوسروں کی غیبت کریں چغلی کریں اور ان کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کریں. اس کے بڑے سخت کام, ذرا شرعی ترتیب لاتا ہے. شریعت میں ایک حکم زنا کا بڑا شدید حکم, ایک شادی شدہ مرد اگر زنا کر لے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے آدھے جسم کو زمین میں گاڑ دو اور باقی آدھے جسم پر اس وقت تک پتھر مارو جب تک اس کی موت باقی نہ ہو. یہ زنا کی جڑا تب وہ پاک راز ہوگا, تب اس کی توبہ قبول ہوگی. یا پھر یہ کہ اس کا معاملہ مخفی ہے اور وہ خفیہ اللہ سے توبہ کرتا رہے اور اللہ معاف کر دے, لیکن اگر معاملہ ظاہر ہو جائے حکام تک پہنچ جائے یہ سزا ضروری ہے, یہ دینا ہی ہے. اس سے اوپر ایک اور قدم پڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لقمہ بن الربا اشد و علی ثلاث و ثلاثین ذبیحۃ, کہ لوگوں سود کا ایک لقمہ 33 بار کے زنا پر بھاری ہے. صرف ایک لقمہ سود ہے. اب آپ ذرا تقابل کریں کہ زنا اور سود میں پھر کتنا بڑا فرق ہے. ایک قدم اور آگے بڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, یعنی سود کے تعلق سے آپ نے فرمان سن لیا, اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الربا سبعون بابا, اور ایک حدیث ستون بابا کے الفاظ میں کہ سود کے 70 شعبے 70 دروازے ہیں. ای طرح نکاح رجل امہ علانیہ, سب سے ہلکا شعبہ یہ ہے سود کا, سب سے ہلکا وبال یہ ہے کہ ایک شخص عدم اعلان چوک میں کھڑے ہو کر اپنی ماں سے نکاح کیا, یہ سب سے ہلکا وبال. یہ سود کی حیبت اور زنا کے مقابلے میں سود کی دہشت آپ نے سنی. اب ایک قدم اور آگے بڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عرب الربا اس طرح عمر کی اردیا تھی کہ سب سے چھوٹا اور ہلکا سود کا شعبہ آپ نے سن لیا کہ کوئی شخص اگر اعلان اپنی ماں سے نکاح کر لے. اب یہ سنو کہ سب سے بڑا سود کیا ہے, سب سے ہلکا سود ہے. سب سے بڑا سود کیا ہے وہ سود ہے. فرمایا کہ کفایت المرء فی ارض اخیہ ہے کہ کوئی شخص اپنی زبان سے اپنے کسی بھائی کی عزت کو روندنے کی کوشش کرے, اس کی غیبت کر کے, اس پر بہتان لگا کر, اس کی چغلی اور نمیمہ کر کے, یا کسی بھی تعلق سے اس کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کرے اور اس کی عزت کو روندنے کی کوشش کرے. میرے دوست اور بھائیو, یہ غیبت کے وہ احکام ہیں جو ایک عام مسلمان کی غیبت پر حاصل ہوتے ہیں. کہ کسی عام مسلمان کی اپنے بھائی کی غیبت کرو گے, یہ شدید احکام, اور یہ غیبت کسی کے مقام اور مرتبے کو نہیں دیکھتی. کوئی شخص یہ کہے کہ میں بڑی بڑی مساجد تعمیر کرتا ہوں اور مدارس کا محترم ہوں اور بڑے بڑے اونچے کام کرتا ہوں, بڑے میرے کارنامے ہیں, تو میں تو غیبت کر سکتا ہوں. نہیں, میرے بھائی نہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جن کا مقام اس سے بخشی نہیں, نبی اسلام کی پیاری بیوی, امام مسروق ان کے شاگرد تھے, اور جب کبھی وہ عالمی فیض میں ہوتے اور ام المومنین سے کسی حدیث کی روایت کرتے تو جذبات میں, شوق میں یوں کہتے کہ حق فطر صادقہ بنت صدیق حبیبۃ حبیب اللہ المبرات من فوق سبع سماوات. مجھے یہ حدیث سنائی ہے اس عورت نے جو سچی ہے اور ایک سچے انسان کی بیٹی ابوبکر صدیق کی, اور اللہ کے پیارے کی پیاری. اللہ کا پیارا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی پیاری, ان کی پیاری بیوی, اور وہ خاتون جس پر قوم نے تہمت لگائی تو ان کی برات سات کے آسمان سے اتری اور ان کی برات قرآن بن گئی جو قیامت تک ممبر و محراب پر پڑھا جائے. یہ ان کا برقرار مقام صحیح بخاری کی حدیث ہے. رسول اللہ نے ایک دفعہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ عائشہ, کچھ سے نکاح سے قبل میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ میرے پاس ویل امیر آئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک بڑا خوبصورت ریشم کا کپڑا ہے. اس ریشمی لباس میں کوئی چیز لپٹی ہوئی. جبریل نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس ریشم کے نقاب کو اٹھاؤ ذرا. میں نے اٹھایا, فائن نہیں ہے انت, اس ریشمی لباس میں تو تھی. اور جبریل امین نے کہا کہ ہاں رہی سہولتوں کا دنیا والا تھا, یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن. یہ ان کا برتبار مقام. ایک دفعہ عائشہ صدیقہ نے نبی اسلام کی ایک بیوی کو ٹھکنا کہہ دیا, چھوٹے قد کا کہہ دیا, اور قد واقعی چھوٹا تھا, جھوٹ نہیں ہے, یہ کوئی الزام نہیں, قد واقعی چھوٹا تھا. ایک عیب بیان کر دی. وہ عائشہ کا مقام آپ نے سن لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لقد قلت کلمۃ لو موجب الفحل لمرجت. عائشہ تم نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ تمہاری اس بات کو اگر میں دریا میں ڈال دوں تو دریا کا سارا پانی کاروبار کیا ہوگا. اسے آپ دعویٰ کرے کہ میرا مقام عائشہ صدیقہ جیسا کسی کے لیے جائز نہیں. تو یہ تو حکم ہے ایک عام شخص کی قیمت کا, لیکن ایک عالم کی قیمت, ایک عالم کا نمیمہ, یہ ایک عالم کی ہے جوئی, یہ ایک عالم پر بہتان تراوی, یہ غیبت کا گناہ بھی ہے اور الحاد بھی. جو شخص ایک عالم کی غیبت کرے گا وہ ملحد, ملحد یہ الفاظ نوٹ کر لیں, وہ ملحد ہے, ملحد. کیوں؟ ایک عالم ایک عام انسان نہیں. عالم اللہ کے دین کے داری ہے. اس کی غیبت کرو گے تو وہ غیبت اس کی ذات کی نہیں, اس کے کام کی ہے, اس کی دعوت کی ہے, اللہ کی وحی کی ہے اور قرآن حدیث کی. یہ جرت وہی کرے گا جس کا دل دماغ مریض کا دماغ ہے, وہ مرید ہے جو علماء کی عبادت کرے. اس لیے ابن ثاقب رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث ہے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ لحوم العلماء مسموم, کہ لوگوں علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے, زہریلا علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے. کیا بنائے تھے، ان کے اس قول میں کیا پیغام ہے؟ دو باتیں ہیں قابل غور. ایک یہ کہ چونکہ کسی کی قیمت کرنا اس کا گوشت کھانا قرآن کہتا ہے. قرآن یہ بات بیان کرتا ہے کہ جو شخص کسی کی قیمت کرنا ہے اس کی قیمت نہیں کرنا، بلکہ یوں سمجھو اس کو قتل کر کے اس کو مار کے اس کا گوشت کھا رہا ہے. بڑا ابال تو چونکہ قیمت کرنا اس کا گوشت کھا رہا ہے. فرماتے کہ سن لو، علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے. جب علماء کی قیمت کرو گے تو جو گوشت تم کھا رہے ہو وہ زہر آلود ہے، اس سے تمہاری اپنی موت باتیں گی. علماء کو نقصان نہیں پہنچے گا، ان کی عزت کلمہ محافظ ہے. زہر کھانے سے تم خود مرو گے. اگر دنیا میں نہیں اللہ نے ڈھیل دے دی تو قیامت کے دن کی پکڑ بڑی سخت ہے. حدیث صاحب نے سن لی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے کسی ولی کو تکلیف دے گا اس شخص کے ساتھ میرا ادارے جنگ ہے. حدیث صاحب نے سن لی تو جو شخص علماء کی قیمت کرتا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے نقصان یا ایزا پہنچانے کی کوشش کرتا ہے وہ ان کا گوشت ہے. فرماتے ہیں کہ علماء کا گوشت زہریلا ہے، اس سے علماء کو نقصان نہیں پہنچے گا، تمہاری اپنی موت باتیں تھے. میرے دوست اور بھائی، اس دنیا میں علماء کا طبقہ بڑا محترم، بڑا معظم اور مقدس. مجھ جیسے طالب علم کا فرض ہے کہ علماء کی تعظیم کرے، علماء کا احترام کرے. نبی اسلام کی حدیث ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علماء کا وجود کتنی بڑی نعمت ہے اور علماء کا چلے جانا کتنا بڑا قوموں کی خسارہ اور وبال ہے. صحیح بخاری کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت یرفع العلم یشفع الجهل، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی. قیامت کی نشانی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی. آگے کیا فرمایا کہ ان اللہ لا یخلق العلم انتزاعا من صدور الرجال، اللہ تعالیٰ علم کو کیسے اٹھائے گا؟ فرمایا کہ لوگوں کے سینوں سے علم کو باہر نکلے گا، علم کو لوگوں کے سینوں سے نہیں بٹھائے گا. بلا کہ جب بھی لوگوں کے سب دل علما علم کو اٹھائے گا، علماء کو اٹھائے گا، رفتہ رفتہ علماء اس سے جائیں گے اور ان کے ساتھ علم رخصت ہوتا جائے گا. علماء کا چلے جانا یہ علم کی بات ہے. ایک امام بخاری رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو ایک محدث عبدالحمید بن جعفر دیوبندی ساروں کے ساتھ رو رہے تھے اور ساتھ ساتھ فرمائے تھے کہ لو قدرت ان عزیز فی عمر محمد بن اسماعیل، کاش مجھ میں یہ طاقت ہوتی کہ میں اپنی عمر امام بخاری کو دے لیتا، کاش مجھ میں یہ طاقت ہوتی کہ اپنی عمر امام بخاری کو دے لیتا. اور آگے اس کا سبب بیان کرتے ہیں کہ کیوں ان موتی یکون موت رجل واحد و موت محمد اسماعیل فیہ ذہاب العلم، کہ میری موت تو ایک شخص کی موت ہوتی، ایک انسان کی موت ہوتی، امام بخاری کی موت علم کی موت ہے. امام بخاری کے ساتھ ان کا علم چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا، اس طرح نہیں کہ مردوں کی سینوں سے علم کو محو کر دے، بلکہ اس طرح اٹھائے گا کہ علماء کو اٹھا لے گا. علماء ایسا ایسا ختم ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ یبقی اللہم جہالا، پھر چاہے لوگ باقی رہ جائیں جن کا صرف علماء سے تعلق نہیں ہوگا. صرف علماء کیا ہے؟ صرف علماء وہ ہے، وہ لوگ، وہ دڑی، وہ طبقہ جس کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تسمعون منی یسمع منکم یسمع من سمع منی، یہ علم یہ قرآن و حدیث تم مجھ سے سنتے ہو اور تم سے آگے لوگ سنیں گے اور ان سے آگے سنیں گے اور یہ سما کا سلسلہ سما علم کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. جو اس سما میں جڑ گیا منسلک ہو گیا وہ علماء ہیں جن کا تعلق اس دڑی کے ساتھ ہے جس دڑی کے پہلے سرے پر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مدارس میں بیٹھتے ہیں چٹائیوں پر اور صحیح بخاری پڑھتے ہیں صحیح مسلم پڑھتے ہیں. حدثنا قرآن کے حوالے کون سے قرآن قال رسول اللہ کے روزنے بند ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ یہ علماء جب یہ اٹھ جائیں گے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یو بقی اداس جو حالا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو باقی رکھے گا جو چاہے جن کا شرک علماء سے تعلق نہیں ہوگا جن کو یہ توفیق نہیں ملی ہوگی کہ مسجدوں کی چٹائیوں پر بیٹھے اپنے شیوخ کے سامنے اور حدیثیں پڑھے اور وہ روحانیت شیوخ کے سینوں سے ان کے سینوں میں منتقل ہو اس روحانیت سے وہ کوڑے ہوں گے خالی ہوں گے اور جان کے ساتھ پر قائم ہوں گے. جس کا سعود ہے ان سے لوگ مسائل پوچھیں گے پھر سور گرائیے گی وہ فتوے دیں گے خاموش نہیں ہوں گے فتوے دیں گے جواب دیں گے لیکن ان کے پاس اللہ کی وحی کا نور نہیں ہوگا. جواب اپنی رائے سے دیں گے اپنی عقل سے دیں گے فیضل لون خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑ دیں. تو ایک عالم کی موت کیا ہے؟ گمراہی کا پھیل جانا اسی لیے محمد بن سیرین کا قول ہے بڑا عظیم قول ہے. محمد بن سیرین علماء تابعین میں سے فرمایا کرتے کہ اذا مات عالم بقى في اسلام صومة لا يصدها شيء من طلب الليل والنهار. کہ جب کوئی عالم فوت ہو جاتا ہے تو اسلام میں ایک درار پڑ جاتی ہے ایک درار ایک رخنا ہے اس رخنے کو اس درار کو کوئی چیز پر نہیں کر سکتی. ایک خلا آ جاتا ہے اس خلا کو کوئی چیز پر نہیں کر سکتی. ایک وقت فضا والا میں ایک محدث کی روحانیت اور اس کے علم کا فیض تھا میری مراد استاد علماء حافظ محمد گوندری رحمۃ اللہ. ان کے انتقال کے بعد یہ خلا پر ہو سکا وہ روحانیت کہاں گئے وہ نور کہاں گیا وہ علم کہاں گیا وہ خلا پر نہیں ہو سکا. علماء کا وجود ایک امر مختلف علماء کا چلی جانا یہ جہاں کا پھیلنا ہے اور علم کا ختم ہونا ہے. سعید بن جبیر بہت بڑے مفسر ہیں محدث ہیں اور یہ بھی علماء تابعین میں سے ان سے کسی نے سوال کیا کہ ما علامت ہلاک الناس کہ لوگوں کی بربادی کی علامت کیا ہے قومیں برباد کیسے ہوتی ہیں. شاید کا مقصد یہ تھا کہ بہت وقت ایک عام وبا پھیلتی ہے تعاون کا مرض ہے ایسے کا مرض متعدی ہوتا ہے اور اس سے بعض اوقات قوموں کی قومیں فنا ہو جاتی ہیں. گزشتہ سال زلزلہ ہے اور کچھ علاقے سطح سے مل گئے بعض وقت سیلاب آتے ہیں طوفان آتے ہیں اور قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو سائل نے پوچھا کہ قوموں کی بربادی کی علامت کیا ہے؟ شہید بن جبیر نے جواب دیا کہ ما عالم ہو اصل قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں جب ان کا عالم فوت ہو جائے جب ان کا عالم فوت ہو جائے یہ ان کی بربادی کی علامت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر طوفان آئے آندھی آئے زلزلہ آئے تو اس سے لوگوں کی جسم تباہ ہوتے ہیں وہ اجسام کی موت اور ایک عالم کی موت سے دین کا خسارہ ہو سکتا ہے روحانیت کی موت ہو سکتی ہے ارواح کی موت ہو سکتی ہے جسم کی موت قابل برداشت ہے لیکن دین کا خسارہ قابل برداشت نہیں دین کا خسارہ قابل برداشت نہیں. یہ ایک فتنہ جس کے آنے سے پہلے کیا ہوگا فتنے ہوں گے یہ بھی ایک فتنہ اور جب یہ فتنہ عام ہوگا تو رسول اللہ ان کا فرمان ہے کہ اس فتنے کے شاخوانہ یہ ہے کہ ایک انسان صبح کو مومن ہے شام کو کافر بن چکا ہے شام کو مومن ہے صبح کو کافر بن چکا ہے اور ایک گھٹیا دنیا کی خاطر, دنیا کے مال کی خاطر, دنیا کے منافع اور عہدے کی خاطر اپنا دین مذہب عقیدہ بیچ دے کر دے, اسے دین کی بربادی ہوگی, وہ تارے میں دنیا ہوگی, وہ تارے میں منافع ہوگا, تارے میں منافع, تارے میں دنیا. اس لیے بعض لوگ مال جمع کرنے میں اس قدر حریف ہیں کہ ایک شخص کے ساتھ گئے, اس نے کہا کہ میں تو گہری والے پیر کے نام دیتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے, تو کوئی حل نہیں, مال نہیں, کہ سارے میں دنیا عقیدہ دے گی تو عید کے جناب یہ کیا ہے, یہ علم کی موت, علماء سے اپنے تعلق اور چاول کا پھیل دینا. فرمایا کہ انسان صبح کو مومن ہے, شام کو کافر ہے, شام کو مومن, صبح کو کافر, اور دنیا کے گھٹیا سودے کی خاطر اپنے دین کو, مرض کو, عقیدے کو بیچ دیا. میرے دوست اور بھائیوں, علماء موجود ہیں, ان کے ساتھ تعلق بڑا برگزیدہ ہے, یہ تعلق بڑا کارآمد ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام کا فرمان من فرق طریق جلد ان سے بھی علم سفل اللہ لہو بھی طریق مل جائے, کہ جو شخص کسی مسئلے کو پوچھنے کے لیے کسی عالم کا رخ ہے, کہ مشکل درپیش ہوئی کہ جاؤ فلاں عالم کے پاس اور جا کر سوال کرو, تو فرمایا کہ وہ علم کی راہ پر چل رہا ہے, علم کی راہ پر چل رہا ہے. فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے طلب علم کے لیے, تو یہ سمجھے کہ وہ جنت کی طرف جا رہا ہے. یہ راستہ کسی مدرسے کا نہیں, یہ راستہ جنت کا راستہ. یہ دینی مدارس وہ علم, عقیدہ, منحص اور توحید کے قلعے ہیں کہ جن کی طرف رخ کرنا حقیقت میں جنت کا رخ ہے, جنت کی طرف جا رہا ہے. یہ مدارس تو تعلیم و احترام کے مطابق جو علماء اور طلبا کی نرسری ہے, جہاں سے علماء تیار ہوتے ہیں, جہاں آج بھی سورہ صالحین کی کتب پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے. اگر یہ مدارس نہ ہو تو آج صحیح بخاری پڑھنے والا کوئی نہیں. یہ جو یونیورسٹی اور کالجز بظاہر ایم اے عربی, ایم اے اسلامیات اور پی ایچ ڈی, یہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن یقین کرو یہ سب کا سب سبھی تاثیر جو ہے وہ مدارس, تاثیر مدارس. کچھ لوگ مدارس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا ہے, ذرا بغیر میرے کو سرد, اس کے سوا کار ہی نہیں, یعنی ذرا بغیر میرے کو سرد ان کو فضول کام سمجھ. مجھے ابھی گاڑی سے آ رہے تھے ایک ساتھی کے ساتھ, کہا کہ اس طرح کی فکر بھی ہے کہ دینی مدارس میں کیا ہو رہا ہے, ذرا بغیر میرے کو سرد, بس یہ گردانے طلبا کو رٹائی جا رہی, پڑھائی جا رہی, یہ کون سا کام. اللہ اکبر, میں نے کہیں سوچ امریکہ کی صدر بش کی ہو سکتی, واجپئی کی ہو سکتی, جب اسے اس کے کسی چنچر کی ہو سکتی, کسی ہماری, کسی ایسے ہی کتے کی. کیوں؟ اس لیے کہ سارا مجھے مسلم ہوں کہ دریج و تنقید, یہ تنقید علم نقد اور علم صرف پر, اور علم نقد علم صرف و علم جو قرآن و حدیث کے فہم کی سب سے بڑی حساب. جس شخص کے پاس علم نقد نہ ہو, علم صرف نہ ہو, وہ قرآن و حدیث نہیں سمجھ سکتا. یہ سوچ تو کوئی ہٹانا سوچ, یہ مدارس کی تحقیق نہیں, علماء کی تحقیق نہیں, اللہ کی وحی کی تنقید, یہ اللہ کی وحی کی تنقید. کیونکہ وحی کا فہم, وحی کا فہم, وحی کا علم علم نحو علم صرف کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. ہم طلبا کو کیا بتاتے ہیں, کیا پڑھاتے ہیں, ان مدارس میں ہم نے حافظ سے کیا پڑھا, یہ نحو صرف صاحب گزر بڑا مبارک علم, بڑا مبارک علم, بڑا کارآمد علم, کیونکہ اس کے بغیر قرآن و حدیث کا فہم ممکن. میں اس میں سرف کے حوالے سے آپ کو مثال دیتا ہوں. عربی لغت میں دو لفظ ہیں، ایک ہے قاصد اور ایک ہے مقصد. قاصد اور مقصد دونوں کا مادہ ایک ہی، اشتہار ایک ہی، قاصد سے. لیکن آپ لغت عربی کا تدبر دیکھیں کہ قاصد کا معنی ظالم اور مقصد کا معنی عادل. حالانکہ مادہ ایک ہے، اشتہار ایک ہے، لیکن باپ کی تبدیلی سے معنی میں زمین و آسمان کا فرق آ گیا. اور قرآن نے دونوں الفاظ کو استعمال کیا. ایک مقام پر کہتا ہے کمبل قاصدون فقام جہنم محافظ، کہ قاصد جہنم کا علم ہے. اور ایک مقام پر کہتا ہے کہ علم اللہ یحب المقصدین، اللہ تعالیٰ مقصدین سے محبت کرتا ہے. قاصد جہنم کا علم ہے اور مقصد اللہ کا محبوب ہے. تو مادہ ایک ہے، مادہ کا فرق کیسے ہے؟ یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. آؤ ان مدارس میں اللہ کی وحی کا فائن جو ہے وہ اس طرح بتائے گا. علم سرد یہ کہتا ہے کہ قاصد جو بات ہے اس کا اس کی ایک خاصیت سرد ماخذ، اس کے ماخذ کو سرد کر دینا. یعنی جب قاصد کہیں گے تو مانا ہوگا آخر منزل ہو کس طرح ہوگا، کہ اس نے اس کو اس کا کس چھین لیا جو کہ ظلم ہے. اور اقصد باب فعال ہے، اس کی ایک خاصیت اعزائے ماخذ کہ وہ ماخذ کسی کو دے دینا. اقصد کا معنی ہوگا ایسا ہو کس طرح ہو کہ اس نے اس کو اس کا قسط اور اس کا حصہ دے دیا. اب یہ جو ابواب کی خاصیات ہے یہ آپ کو کہاں سے پتا چلے گا؟ یہ علم سنس یہ بارہ بجے پتا چلے گا. تو اس علم پر تو اساس ہے شریعت کے فہم کی اور قرآن و حدیث کے فہم کی. اس کا استحضار اللہ کی وحی کا استحضار ہے. اور رام یدر کے ذریعے مدارس کا مذاق اللہ کی وحی کا مذاق، اللہ کا خوف کرنا چاہیے. افعال کے ساتھ حروف کی دلالات معمولی علم نہیں. قرآن پاک کا پہلا حرف با ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. با کے عربی لغت میں بیسیوں معنی ہے، بیسیوں معنی. بسم اللہ میں با کا اور معنی، ذہب اللہ میں نور ہند با کا اور معنی، ہم تو ہمیں روح سے میں با کا اور معنی، بیسیوں معنی. اور یہ سارے استعمال قرآن پاک میں موجود ہیں. ان کو کیسے سمجھو گے اس علم کے بغیر؟ اگر یہ فضول کام ہے تو کیا قرآن و حدیث کو سمجھنا فضول ہے؟ اللہ کی وحی کو نہ سمجھا جائے، اللہ کی وحی سے بغاوت اختیار کی جائے، کتنی گھٹیا سوچ. آپ کے لیے باپ کو عقیدے کا باپ ہے، عقیدے کا باپ. ایک مقام پر الرحمن ادر شکر کہ رحمان عرش کا مستدی، عقیدے کا مطلب ہے. یہاں استواء کے بعد اس طرح کہ اللہ عرش پہ چڑھ گیا اور عرش میں مستدی ہو گئی. ایک مقام کا اور ہے سن مستوا استوا سب آسماواز کہ اللہ رب العزت پھر آسمانوں کی طرف اللہ نے قبض کیا. استوا یہاں بھی ہے اور وہاں بھی، وہاں آپ نے معنی کیا ارتفاع کا اور یہاں معنی کیا قصدہ. یہ کثیر نے یہاں قصدہ کا معنی کیا. وہ اشاری بات ہو رہی تھی کہتے کہ ہم نے تعریف کی. ایک مقام پر آپ کہتے ہیں کہ استوا رومانا ارتفاع ہے اور یہاں آپ کہتے ہیں کہ استوا رومانا قصد ہے. مسئلہ عقیدہ کا ہے، کون اس کو حل کرے گا؟ یہ سب کا سمجھ گئے اور نام کا سمجھ گئے. جس کو حروف کی برارات کا علم ہے اس علم کے ذریعے حروف کی برارات کو پڑھتا ہے اور اس کا علم حاصل کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ استوا کا صلہ جب علا ہوگا تو مانا ارتفاع ہوگا، اور استوا کا صلہ جب علا ہوگا تو مانا قصد ہوگا. امام احمد بن حنبل کے منہج پر اشاعرہ نے اعتراض کیا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کے صفات کو بغیر تعویل کے مانو تو تعویل تو آپ بھی کر دو. اچھا کہاں تعویل کی؟ تو مثال دو. مثال ایک حدیث کی تھی، امام دارقطنی نے وہ حدیث روایت کی ہے. حدیث کی مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انی عاجز نفذ الرحمن من قبل الجمن، انی عاجز نفذ الرحمن من قبل الجمن، کہ میں رحمان کا نفس یمن کی طرف سے پاتا ہوں, یمن ایک علاقہ ہے, ایک شہر ملک ہے, میں رحمان کا نفس یمن کی طرف سے پاتا ہوں. اب نفس کا معنی کیا ہے؟ ظاہری معنی سانس, نفس فا کے فتحے کے ساتھ سانس اس کا معنی ہے, اس کی جمع انفاس, اور فا اگر ساکن ہو تو اس کا معنی ذات, اس کی جمع نفوس ہے. تو اس کا سیدھا معنی سانس. اب یہاں آپ نے معنی اور کیا ہے, ظاہری معنی سے انحراف کر کے تعبیر کی, تعبیر نہیں, اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. سو عالم دین بھی جن مدارس سے بیٹھ کر علم احلام صرف حاصل کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اخاطوں سے پڑھتا ہے, وہ جانتا ہے کہ یہاں نفس سانس کے معنی میں نہیں, اس کی جمع انفاظ ہے, بلکہ یہاں پر نفس مصدر ثانی ہے. باب نفس فی نفس کو تنفیذ و نفس ہے, نفس فی نفس کو تنفیذ و نفس ہے. یہ باب یہ بنے, یہ کردانوں کا علم اور فرض کا علم, اس علم کو حاصل کیے بغیر اس حدیث کو کیا سمجھو؟ مسئلہ عقیدے کا اندر کی کتاب سے متعلق کیا سمجھو گے؟ مسئلہ ثانی, نفس کا معنی تکلیف کو دور کرنا, جب حدیث میں آتا ہے من نفس کا نفسی ہے قربت القرب دنیا نفس اللہ عنہ قربت القرب الیہ کیا ہے, کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کی دنیا کی کسی تکلیف کو دور کر دے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیف کو دور کر دے. نفس کا معنی تکلیف کو دور کرنا. اب حدیث کا معنی یہ ہے کہ رحمان اس دین پر آنے والے حملوں کو دور کرے گا, تکلیفوں کو دور کرے گا, ملحدین کی اقدار کو دور کرے گا, اور یہ چہرہ کس طرف سے ہوگا؟ یمن کی طرف سے. اہل یمن کو اللہ بڑی طاقت دے گا, بڑی ہمت دے گا کہ دین پر جو اظہار ہوگی, جو حملے ہوں گے اہل یمن اس کا دفاع. اس لیے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے ال ایمان ایمان بل فقہ ایمان, کہ ایمان تو یمن کا ہے اور فقاہت بھی یمن کی, اہل یمن کی تاریخ, اس تاریخ کے اثر یہی کہ اللہ رب العزت ان کو بڑی جرت دے گا, بڑی طاقت دے گا کہ وہ دین اسلام پر اس نے بڑی اظہاروں کو, بدعات کو, الحاد کو, خرافات کو ظاہر کریں گے, طے نہیں کریں گے. اب مانا ظاہر ہے, یہ مانا ظاہر اس میں کوئی تعبیر نہیں. نفس کا معنی سانس بھی ہے, اور نفس کا معنی تکلیفوں اور حملوں کو دور کرنا بھی, یہ مانا ظاہر کوئی تعبیر نہیں. لیکن یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس علم کے بغیر حاصل نہیں ہوگا, اس علم کے بغیر حاصل نہیں ہوگا. تو یہ توہین ہے شعوری لا شعوری دین کی, کیونکہ سب دین کی احساس ہے وہ علم صاحب علم سر صاحب علم لگے. میں آپ کو ایک قول سنوں, ابن صلاح, امام ابن صلاح بہت بڑے محدث ہیں اور ابن مصلح کے مصنف ہیں, ان کا ایک قول ہے نبی اسلام کے حدیث, من قید والی مکان لگن سب یہ سب کو مقاعد ہو بھی دن, کہ جو شخص مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھے گا وہ اپنے ٹھکانے جہنم بنا دے گا. جان بوجھ کے جو شخص میری طرف جھوٹ منسوخ کرے گا وہ اپنے ٹھکانے جہنم بنا دے گا. اتنا سلاح کر لو اس حدیث کے زمرے میں وہ طالب علم یا وہ شخص کے داخل ہے جو علم نحو پر علم صرف پر محنت نہیں کرتا اور اعراب میں غلطیاں کرتا ہے, صبر کی جگہ دیر پڑتا ہے, دیر کی جگہ تیز پڑتا ہے. حالانکہ اللہ کے پیغمبر نے صبر پڑی یہ دیر پڑتا ہے, اللہ کے پیغمبر نے سننا پڑا یہ سکون پڑتا ہے, اللہ کے پیغمبر نے فتح پڑا یہ کسل پڑتا ہے. تو یہ بھی اللہ کے پیغمبر کی طرف کی طرف منسوخ کرے. اب ایک شخص کہے انما الاعمال انما الاعمال بالنیات, اللہ نے یہ نہیں فرمایا, اللہ کے پیغمبر انما الاعمال بالنیات لام پر پیش ہے, وہ لام پہ صبر پڑتا ہے. تو اس کا معنی یہ بھی اللہ کے پیغمبر کی طرف ایک جھوٹ کو اور غلط کو منسوخ کرے. وہ دعوے دیتے ہیں طلبا کو کہ علم نحو کی علم صرف سے محنت کرو تاکہ کوئی اعرابی غلطی نہ کر سکو. اعرابی غلطی بھی در حقیقت نبی اسلام کی طرف قسم اور جھوٹ کو منسوخ کرنے کے اترا دیتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدارس میں کیا کام ہو رہا ہے, زکاتی جمع ہوتی ہے, طلبا پہ خرچ ہوتی ہے, 9 سال 8 سال طلبا پڑھتے ہیں, فارغ ہوتے ہیں, کو بچے سنبھال لیتے ہیں. یہ احساس ہے کیسری جتنی بھی سوچ ہے بڑی گھٹیا سوچ ہے. بتاؤ زکاتے کون جمع نہیں کرتا؟ آج کے تو بڑے بڑے آپ کو ڈیڑھ لوگ جمع کر رہے ہیں. عمران خان زکات جمع نہیں کرتے. کراچی میں ڈاکٹر عظیم رضوی ایک ماہر انداز ایک گردم زکات جمع نہیں کرتا. ایک گویا برابر حق زکات جمع نہیں کرتا. یہ ساری تنظیمیں کھانے چلتے بچاتے سبتے فکرے سب جگہ کرتے صرف بڑائی پر یہ کوشش کی. اور مجھے یہ بتاؤ کہ فارغ ہو کر ایک نفسی کو سنبھال لے اس میں کون سا عیب ہے؟ یہ تو امام الانبیاء کا بل ہے. نبی اسلام کی پوری تحریک کا محور مسجد نبوی. آپ کا بڑا کام کیا تھا؟ مسجد کو شناخت کرانا, صحابہ کو درس دینا, ان کی تربیت کرنا. ایک عالم بھلے ایک مسجد کو سنبھال لے, دنیا کاروبار کر لے اور یہ ایک مسجد کو سنبھال لیتا ہے, ممبر و محراب کو سنبھال لیتا ہے, جماعتیں گراتا ہے, لوگوں کی تربیت کرتا ہے, قرآن کا درس دیتا ہے, حدیث کا درس دیتا ہے. وہ یہ سر حقیقت اللہ کے پیغمبر کا مرض ہے. یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اس عمل کی تاثیر اللہ کے پیغمبر کی تاثیر, اس عمل کی توہین اللہ کے پیغمبر کی توہین. تو لوگوں کیوں رونا کا سر تھا؟ احترام اور تعظیم کا متقاضی. اور یہ بات بالکل اچھے طریقے سے نوٹ کر لو کہ ایک عام شخص کی غیبت کے نمیمہ گناہ کبیرہ, بڑا گناہ, بڑا اس کا مفاد. نبی اسلام دو خبروں سے آپ گزرے, فرمایا کہ دونوں میں عذاب ہو. ایک عذاب اس لیے کہ وہ استنجا میں احتیاط نہیں کرتا, اور دوسرے کا عذاب اس لیے کہ وہ چوہیا کرتا. یہ عام شخص کی غیبت کا مفاد. چوہیا کرتا تھا, اللہ نے عذاب خبر میں پکڑ لی. چگل خور تھا, اللہ نے خبر میں پکڑ لی اور فرشتے اس کی پٹائی کر رہے ہیں اور اس کی قبر جہنم کا گڑا بن چکی. نظام نے سانپ اس پر چھوڑ دیے گئے جس کو ڈس رہے جنم آئے. ان کے زہر کا ایک قطرہ اگر زمین پہ گرا دیا جائے تو زمین کی ساری معیشت کڑوی اور زہریلی ہو. اور آئندہ کے لیے وہ زمین کبھی کوئی فصل اگانے کے قابل نہ رہے. اللہ نے قبر میں پکڑ لیا کیوں؟ چوہیا کر. یہ تو عام شخص کی غیبت کا وبال, جبکہ ایک عالم کی غیبت غیبت کا وبال بھی ہے, الحاد بھی. کیونکہ عالم کا کام کیا ہے؟ وہ اللہ کے دین کا بھائی, اور اللہ فرماتا ہے تم احسن قول ممن دعا الی اللہ, کہ جو اللہ کے دین کا بھائی ہے اس سے بہتر انسان کوئی ہو ہی نہیں. وہ سب سے بہتر, سب سے منفرد اور سب سے متمیز, اس سے بہتر کو ہو ہی نہیں. دعوت کے مقابلے میں عمل جہاد, اور جہاد کا عمل یقیناً مبارک ہے, لیکن دعوت کا کام جہاد کے کام سے افضل. اللہ نے کتاب سیف کو جہاد کی سیف کو جہاد کہا ہے, لیکن دعوت کو جہاد کبیر کہا ہے. مجاہد ان بھی جہاد کبیرہ. اس قرآن کے ساتھ, میری وحی کے ساتھ مجھے یقین ہے جہاد کرو جہاد کبیر. یہ دعوت جہاد کبیر ہے, اور کتاب کی سیف یہ عام جہاد ہے. جہاد باللسان جو ہے یہ علم کا جہاد, اور اللہ کی وحی کے لیے جہاد کرنا, دعوت سے جہاد کرنا, یہ کتاب سے افضل ہے, کتاب سے اعلیٰ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تلوار استعمال کرو گے تو اس تلوار سے کیا ہوگا؟ کفار کی موت ہوگی, کفار قتل ہوں گے, مجھے یقین قتل ہوں گے, مقتدرین قتل ہوں گے. تو کافر کا قتل بعتبار انسان کے نہیں, بعتبار کفر کے. مجھے یقین کا قتل بعتبار انسان کے نہیں, بعتبار اس کے مشرک ہونے کے. یعنی کافر کے قتل کا جواب کفر ہے, اور مشرک کے قتل کا جواب شرک ہے. اور دائی کا کردار کیا ہے؟ دائی کے کردار سے کفر اور شرک ختم ہوتا ہے. یعنی وہ کردار ختم. دیکھیں, ایک مجاہد تلوار استعمال کرتا ہے یقیناً بڑا عظیم کا, اور ایک دائی اپنی زبان استعمال کرتا ہے اور یقیناً بڑا عظیم کا. مجاہد کی کامیابی اللہ کی توفیق سے ممکن ہے, اور دائی کی کامیابی بھی اللہ کی توفیق سے ممکن ہے. ایک مجاہد تب کامیاب ہوگا کہ اس کو اللہ کی توفیق ملے گی, اور ایک دائی تب کامیاب ہوگا کہ اس کو اللہ کی توفیق ملے گی. چنانچہ ایک مجاہد کو اللہ کی توفیق مل گئی, اس کی تلوار سے کفار قتل ہوں گے, اس کو سزا ملے گی, اور ایک دائی کو اگر اللہ کی توفیق مل گئی تو اس کی داڑوں سے کفار نہیں بلکہ کفر قتل ہوگا. کون سا بڑا کام, یعنی کافر کا قتل ہونا یا کفر کا قتل ہونا؟ کافر کی موت اہم ہے یا کفر کی موت اہم ہے؟ یہ کافر کی موت کیوں کفر کی بنا تو اصل چیز تو کفر, اور دائی کا عمل اس کفر کے خلاف. اس لیے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے, اسلام رجل واحد خیر لی من قتل الف کافر, میری دعوت سے ایک شخص اسلام قبول کر لے, یہ میرے لیے بہتر ہے اس چیز سے کہ میری تلوار سے 1000 کافر قتل ہو. میں تلوار استعمال کروں اور 1000 کفار کو قتل کر دوں, اس سے بہتر ہے کہ میری دعوت سے میری زبان سے صرف ایک کافر اسلام قبول کرے. اس لیے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر جہاد پہ عمل کیا, لیکن آپ کی تلوار سے صرف ایک کافر قتل ہو, صرف ایک کافر. اگر قتل بھی صرف دعوت کے عمل سے اثر ہوتا تو اس حریت کے اب بڑے مستحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے آج کی دعوت میں تاثیر کی, اور یہ کام مشکل ہے, یہ کام جہاد کبیر ہے. آپ تعامل کر کے دیکھیں, مگر اسلام کی جنگوں میں سب سے کٹھن اور مشکل جنگ جنگیں وہ ہوتی ہیں. 70 صحابہ شہید ہوئے, زخم سب کو لے گئے, خود امام الانبیاء آپ کے دان شہید ہوئے, چہرہ زخمی ہوا, اور آپ کے سر میں خوف کی کڑیاں گھستے, بڑا گیا زخم, خون بند نہیں ہو رہا, آپ نگار ہو کر کھائی بھی کھڑے, ایک آرمی صفائی میدان سے ہو گئے. بڑا کٹھن مرحلہ تھا, بڑا سخت دن تھا. تمام مومن عاشر دیتا ہے اللہ کے نبی سوال کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر مر علی کے یوم اشد من احد, کیا احد سے زیادہ کوئی سخت دن آپ نے دیکھا؟ کہ احد میں اتنا نقصان, 70 صحابہ کا خون بہا اور وہ شہید ہو گئے, زخم سب کو لگے, اس سے سخت دن آپ نے دیکھا آپ کی پوری زندگی؟ فرما کہ ہاں ایسا, اس سے سخت دن ایک اور تھا, اور وہ تھا طائف کا دن. یہ شہادی میدان ہے اور وہ دعوتی میدان ہے, یہاں 70 صحابہ شہید اور وہاں صرف کیا مقام تھا؟ آپ مکہ میں مشرکین مکہ کو بتا کر گئے تھے کہ تم لوگ میرے اپنے ہو, تمہیں دعوت دے رہا ہوں اور تم قبول نہیں کر رہے. اب دیکھو میں دوسروں کے پاس جاتا ہوں, انہیں جا کر دعوت دیتا ہوں, وہ کس طرح قبول کریں؟ آپ طائف چلے گئے, جا کے لوگوں کو دعوت دی, خود مارا ہے تمہیں. اہل طائف نے کیا سلوک کیے؟ آپ کو پتھر مارے, آپ زخمی ہو گئے, لہو لہان ہو گئے, حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر گئے, پھر ہوش آیا, پھر دعوت دی, پھر پتھر مارے گئے, پھر ہوش آیا, پھر دعوت دی, دو تین بار ایسا ہوا. پر میں کہا ایسا یہ دن اور کے دن چلتا, کیوں؟ اس نے اپنے مکہ واپس جا رہا تھا بڑے بوڑھے قدموں کے ساتھ, کہہ لے مکہ کو کیا جا کے جواب دوں, میرے ساتھ وہ کیا سلوک کریں گے؟ ایک دائی کی زندگی میں یہ مقام بڑا کٹھن, یہ دعوت کا محال, کبھی مناظرے, کبھی مخالفین کے سارے, کبھی ان کی تکلیفیں, اور مختلف مراحل, بڑا ہی سخت مرحلہ جہاد, بڑا عظیم محال, لیکن شہادت ایک موت ہے, اور مومن کی موت اس سے بہتر کوئی چیز نہیں, مومن کی موت سے بہتر کوئی چیز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من تبدل قضا فکان لما سبیا, جس شخص کو اللہ منصب سزا دے, جو علماء کا منصب قاضی بنا دے, وہ شخص یوں سمجھے کہ وہ روز جمع ہو رہا ہے کنج چھری کے ساتھ, کنج چھری کے ساتھ. بھی تیز چھری ہو, ایک بار چلے گی گردن کٹ جائے گی اور جان چھوٹ جائے گی, لیکن اگر چھری کنج ہو اس کو پھیرتے جاؤ, چلاتے جاؤ, نہ وہ پھرے گی, نہ گردن کٹے گی, نہ جان چھوٹے گی, اور روز اس وجہ سے بار بار گزرنا پڑے گا. قاضی کا, دائی کا, ایک عالم کا کردار بڑا کٹھن, بڑا کٹھن. حقیقت یہ کہ سارے طبقات محترم ہیں, احترام کے قابل ہیں, تعلیم کے قابل ہیں, ہر شخص کی اپنی جگہ جہود ہے, کوشش ہے, اپنی جگہ ایک عمل ہے, اور سب کے سب محرم, سب کے سب محرم. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ فرقہ علماء ان کے مقام کو سمجھے, ان کے احترام کو سمجھے اور ان کی تعظیم کا حق بجا لائے. اور اگر ان کی بیبت ہوگی, نمیمہ اور چلی ہوگی, تو یہ چیز ان کی ذات کو نقصان نہیں دے گی, ان کے احترام کو نقصان دے گی. کہ لوگ جب سنیں گے تو ان کی دعوت متنفر ہوں گے. اور آج کی اطلاع میں سب سے خطرناک کام تنفیر کا کام. تنفیر کیا ہے؟ کہ لوگوں کے دلوں میں علماء کے تعلق سے نفرت کے بیج ہونا, نفرت کے بیج ہونا. علماء سعودی عرب آج ان کے خطابے آپ پڑھ کر دیکھیں کہ آج سب سے خطرناک کام اس دین کے تعلق سے تنفیر کا کام, کہ علماء کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں نفرت کے بیج ہونا. اس عمل سے بعد آ جائے, گریز کرو اور یہ طبقہ ہر لحاظ سے احترام کا اور تعظیم کا مطلب. حتیٰ کہ اگر ایک عالم کا بنا چاہیے اس کو ذاتی اہم ہو جس کا تعلق اس کی ذات سے, اس پر پردہ ڈالو. اگر اس کا اشارہ کرو گے, اس کی تعلیم کرو گے, اس کا اظہار کرو گے, تو یہ اس کے دعوت اور بلی کو نقصان دے گا. لوگ اسے متاثر ہوں گے اور یہ نفرت حقیقت میں اس کی ذات سے نہیں دین سے بھی ہو سکتی, لوگ منحرف ہو سکتے. اس مقام کو پہچانو اور اس کی حدود کو پہچانو, اور ان تمام نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے اور علماء کے مقام کی فائدہ حاصل کرو اور ان سے تعلق کرو, ان سے تعلق قائم کرو. ان سے آپ کو علم ملے گا, عقیدہ ملے گا, مدد ملے گا. جو لوگ بغیر علماء کے علم حاصل کریں گے وہ چاہے رہتے ہیں, کتابوں سے علم نہیں ملتا, علم علماء سے ملتا. علم علماء سے ملتا. امام صاحبی نے ایک مصری عالم کو میدان اقدام میں یہ کہہ کے تنقید کی ہے کہ اس کا تو کوئی شیخ نہیں تھا, کوئی پرچار کی ہے اس کا کوئی شیخ نہیں تھا. اور بعض لوگوں کا قول ہے کہ جو شخص علم میں داخل ہو بغیر شیخ کے وہ باہر نکلے گا بغیر کسی علم کے, وہ کوڑا کا کوڑا اور جاہل کا جاہل رہے گا. تو خیال کوئی کا قول ہے کہ ایک عالم اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو, پہاڑ کی چوٹی پر, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں آپ چڑھ کے جائیں گے دو گھنٹے تین گھنٹے خراب ہوں گے, تو پھر بھی وہاں جاؤ, کرو پہاڑ سے آئن سے مل کر آؤ اور اس سے دین حاصل کرو. یہ دین تمہارے بچاؤ کے حلو, یہ فتنوں کا دور ہے, اور فتنوں کے دور میں تحفظ اس کو حاصل ہوگا جس کے پاس علم ہے, علم اسے حاصل ہوگا جس کا علماء سے تعلق ہے. یہ تعلق برابر گزیدہ نبی اسلام کو فرما رہے کہ جو شخص اللہ کے گھر لے جائے صرف علم حاصل کرنے کے لیے, کسی عالم کا درس ہے سننے چلا گیا, وہ کچھ وار کے لیے چلا گیا, فرمایا کہ وہ مسجد سے لوٹے گا ایک مکمل حج کا ثواب لے گا, ایک مکمل حج کا ثواب لے گا. اور تبانی میں ایک حدیث کے لحاظ ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص کو کسی شرعی مسئلے میں مشکل درپیش اور وہ فوراً اپنے گھر سے نکلے کسی عالم کے پاس جانے کے لیے, تو گھر کی چوکھٹ عبور کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. تو علماء کے ساتھ تعلق بڑا عظیم ہے, برگزیدہ ہے. اس مقام کی حفاظت کرو اور اپنے دین کو عقیدے کو بچاؤ. علماء یہ مدارس تمہارے دین عقیدے اور منحص کی حفاظت کے سب سے مضبوط اور قوی قلعے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس منحص کی معرفت عطا فرما دے اور ہم کو اس مقام کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
اللہ تعالیٰ محترم شیخ کو جزائے خیر.